نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آج 21 پارے الحمدللہ تراویح مکمل ہو گئے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کل کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اللہ رب العزت نے یتیموں کو ان کے مال ان کے سپرد کرنے کا حکم دیا اسی طریقے سے یہاں پر اگلا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر نصیبا مفروضا. اس کو سمجھنے سے پہلے ہی سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں عورتوں کو تو کوئی حق دیا ہی نہیں جاتا تھا، نہ وراثت میں ان کا کوئی حصہ تھا چاہے وہ بالغ ہوں یا نہ بالغ، اور لڑکوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ بالغ ہوں تو ان کو حصہ ملتا تھا، اگر نابالغ ہوں تو ان کا حصہ بھی اس زمانے میں لوگ کھا جاتے تھے. اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ مردوں کے لیے الگ متعین فرمایا اور عورتوں کے لیے الگ، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے لرجالی ون نسائی، لرجالی نصیبم ولی نسائی نصیبم، لرجالی ولی نسائی نصیبم، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن دونوں کا الگ الگ بیان فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقرب، اسی طرح فرمایا کہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقرب، مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، والدین جو چھوڑ جائیں اور جو قرابت دار ان کے چھوڑ جائیں اس میں ان کا حصہ ہے وراثت میں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین چھوڑ جائیں اور ان کے قرابت دار، تھوڑا ہو یا زیادہ. نصیب مفروضہ، یہ حصہ مقرر شدہ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ ملے، مردوں کو بھی ملے عورتوں کو بھی ملے. اور یہ وراثت کے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کے سپرد نہیں کیے بلکہ اپنے ذمے لیے اور ان کو بیان کر دیا قرآن مجید میں کہ مرد کا کتنا حصہ ہے، عورت کا کتنا حصہ ہے، کہ کس صورت میں کس کو ملے گا، کس صورت میں کس کو نہیں ملے گا. لیکن اصولی طور پر ایک قاعدہ ہی متعین کر دیا کہ جو میت کے زیادہ قریب ہیں انہیں حصہ ملے گا اور جو بعید ہیں وہ محروم ہوں گے. لیکن پھر بھی شریعت نے اس کا لحاظ رکھا کہ بھئی جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہو، اس زمانے میں جب تقسیم ہوتی تھی چونکہ پیسے کم ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، زمینیں ہوتی تھیں، اسی طریقے سے جانور ہوتے تھے اور جو ہے انعام بھیڑ بکریاں اور اس طرح سے جانور ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ تقسیم ہو رہے ہوتے تھے تو ایسی چیز تو ہے نہیں کہ یہ چھپا کے کوئی کسی کو دے دے، بلکہ یہ تو ایسی چیزیں تھیں کہ سب کو نظر آتی تھیں. اب اس وقت جو ہے وہ قرابت دار، رشتہ دار، عزیز وہ بھی آ جاتے تھے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بھائی ان کو حصہ مل رہا ہے، اور خود وہ محروم ہوتے تھے تو تھوڑا سا انہیں احساس ہوتا تھا اس بات کا. اس لیے اللہ رب العزت نے آگے یہ بات فرما دی کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جب یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور تمہارے قرابت دار، یتیم، مساکین یہ جمع ہو جائیں اس وقت تقسیم کے وقت، تو فَارْزُقُوهُمْ، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو. یعنی تمہیں اللہ نے جب بغیر مانگے دے دیا ہے اور بغیر سلے تمہیں کسی اس کے مل گیا ہے، بغیر محنت کے وہ مال تمہیں ملا ہے، تو اگر تم اپنی طرف سے کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، دے دیا کرو، تاکہ ان کے دل میں بھی احساس نہ رہے کہ صاحب ہمیں کچھ نہیں ملا. تو اسی طریقے سے یہ جو پوتا ہوتا ہے، پوتے کی وراثت کا مسئلہ بھی یہاں حل ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر پوتا محروم ہے بیٹوں کے ہوتے ہوئے تو بیٹوں کو چاہیے وہ دے دے. یعنی بھائیوں کو اگر ملا ہے اور ایک بھائی کا بیٹا ہے لیکن لازمی بات ہے وہ محروم ہے، جب بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، کیونکہ قرابت دار جو قریب ہوگا اسے ملے گا، جو بعید ہوگا وہ محروم ہوگا. تو یہاں پر بھی قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ بیٹے اولاد جب لڑکے لڑکیاں موجود ہیں، بیوی موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کو نہیں ملے گا چاہے وہ پوتا ہو. تو پوتا تو بات کی چیز ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، لیکن اثر یہ ہے کہ باپ کا مال بیٹے کو ملے گا، پوتے کو نہیں ملے گا. تو اس لیے جب بیٹے کو مل رہا ہے یا تین چار بیٹے ہیں ان کے، ان کو سب کو حصہ ملا، تو اب جو پوتا موجود ہے اسے بھی کچھ دے دو. کوئی شریعت نے منع تو کیا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں مالک بنایا، تم آگے کسی کو مالک بنا دو. تو بہرحال یہاں پر اس کو ذکر فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کا اور عورتوں کا حصہ بتلا دیا کہ اگلے رکوع میں وللذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کا ڈبل حصہ ہے عورت کا سنگل. اتفاق سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی بیوہ تھی اور غالباً ایک بیٹا تھا، دو بیٹیاں تھیں، اور یہ دونوں یعنی بیٹا اور دونوں بیٹیاں یہ نابالغ تھیں. تو بہرحال ان کے چچزاد بھائی آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا، نہ مال بیوہ کو دیا نہ بیٹے کو تقسیم کیا کہ وہ نابالغ تھا، اور لڑکیاں تو بالغ نابالغ وہ قیدی نہیں تھی، وہ تو اگر بالغ بھی ہوتی تو وہ محروم ہو جاتی تھی، ان کو دیتے ہی نہیں تھے. تو اس طرح لڑکیوں کو تو اس لیے نہیں دیا کہ وہ لڑکیاں ہیں، اور لڑکے کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ نابالغ ہے، اور جو بیوہ تھی وہ بھی عورت ہی تھی، لہذا اس کو بھی محروم کر دیا، اور سارے مال پر قابض ہو کر بیٹھ گئے چچزاد بھائی. اب لازمی بات ہے کہ ان بیچاروں کی، اب اس عورت نے یہ بھی چاہا کہ چلو اگر یہ مال نہیں دیتے تو کم سے کم یہ دو بچیاں ہیں، تو دو چچزاد بھائی تھے، تو انہوں نے چاہا کہ بھائی تم ایسا کرو ان دونوں بچیوں کا اپنے نکاح میں لے لو، تو کم از کم چلو میرا ایک بوجھ سر سے اترے گا کہ ان کے نکاح ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہیں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے بچے ہمارے بالکل محروم رہ گئے اور چچزاد بھائیوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور میں چاہتی تھی کہ ان بچیوں کا نکاح چلو وہ کر لیتے، تو وہ بھی وہ کرنے کو تیار نہیں، تو اب ہم کیا کریں. اس وقت تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں میراث کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے مطابق بیوہ کو آٹھواں حصہ دیا، اور باقیہ مال میں سے نصف جو ہے وہ لڑکے کو ملا، اور باقی جو نصف رہا ان دونوں بہنوں کو شریک کیا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم کی. تو یہاں پر بہرحال اس کو بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ میں ایک دیکھیے آخر میں ایک بات بتا دی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھاتے ہیں ظلم کے طور پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اصل میں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں اور چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یا کلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں وہ اصل میں. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب اس دوزخ میں اور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اس سے اگلا جو رکوع ہے اس میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ حصے متعین فرما دیے ہیں. للذکری مثل حظ الانثیین، یہاں بھی بتا دیا کہ مرد کا حصہ ہے مثلا اگر ایک بھائی ہے دو بہنیں ہیں تو اس کے تین حصے ہوں گے، چار حصے ہوں گے، دو حصے لڑکوں کو مل جائیں گے، لڑکے کو مل جائیں گے، اور ایک ایک حصہ دونوں بہنوں کو مل جائے گا. اس طریقے سے یہ مال تقسیم ہوگا. تو بہرحال تفصیل اللہ تعالی نے ان میں بیان کر دی ہے. اس میں کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی پیر صاحب کو رد و بدل کرنے کا اختیار اللہ تعالی نے نہیں دیا، اور یہ قاعدے قانون ضابطے مقرر کر دیے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں. عموماً وراثت کی تقسیم میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، لوگ کھا جاتے ہیں مال، دیتے نہیں ہیں. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کو نہیں ملتا، اگر بیوہ ہے بعض اوقات وہ قبضہ کر لیتی تو وہ اولاد کو نہیں دیتی، اور اگر کوئی شریف آدمی کہے کہ بھی وراثت بانٹ دو، تقسیم کر دو، تو کہتے ہیں لو جی تمہیں مال کی پڑ گئی، ابھی تو کفن بھی میلہ نہیں ہوا. یعنی باتیں ایسی بڑی بڑی اور کام ذرہ برابر نہیں. پھر مہینوں کیا سالوں گزر جاتے ہیں، وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، پھر سر پھٹول ہوتی ہے، باہم دست و گریبان ہوتے ہیں، بعض اوقات تو اس جائیداد کے معاملے پر خون تک ہو جاتے ہیں، اور کہیں بھائی بہن کو محروم کر رہا ہوتا ہے تو کہیں جو ہے وہ بیٹا ماں کو محروم کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں ماں اولاد کو محروم کر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ سب ظالم بن جاتے ہیں اور اس مال پر ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس حصے کو تقسیم نہیں کرتے. اور اگر شریعت کے مطابق کہا جائے کہ تقسیم کر دو تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یاد رکھیے، زندگی کے اندر جو مال جس کا ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ چاہے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ چاہے سارا کا سارا اپنے بچوں میں تقسیم کر دے، وہ چاہے اپنے عزیز اقارب کو دے دے، وہ چاہے ضرورت مندوں کو دے دے، یا اپنی اولاد میں سے جو زیادہ ضرورت مند ہیں ان کو دے دے، اور جو ضرورت مند کم ہیں انہیں کم دے دے، یہ اس کو اختیار. بعض لوگ، یعنی میں نے دیکھا کہ اولادیں بعض اوقات ماں باپ سے لڑائی تھی ہمارا حصہ دو، مثلا ماں باپ کہتے ہیں الگ ہو جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، نہیں پہلے میرا ہمارا حصہ دو. کاہے کا حصہ تمہارا؟ کمایا ماں باپ نے، مال ماں باپ کا ہے، تم ہوتے کون ہو لینے والے؟ اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ماں باپ سے مطالبہ کریں کہ صاحب ہمیں حصہ دو، ان کا مال ہے، وہ چاہے دیں یا نہ دیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا. لیکن چونکہ جہالت کی بات ہے، بیچارہ باپ بھی مجبور ہوتا کہ بھئی یہ میرے سے حصہ مانگ رہا ہے، اور کچھ کر نہیں سکتا. تو یاد رکھیے شرعی اعتبار سے جس کا مال ہے وہی مالک ہے. یہ الگ بات ہے شریعت نے کہا کہ بھئی اگر زندگی میں تم تقسیم کرو تو پھر اولاد میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرو, یعنی اس میں پھر لڑکا اور لڑکی سب برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کو پھر آدھا دو لڑکے کو ڈبل دو, نہیں. جب زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو پھر تقسیم انصاف اور عدل کے ساتھ ہونی چاہیے, یہ بھی افضل ہے. اگر کسی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اختیار ہے, اس کا مال ہے. البتہ محروم کرنے کی نیت سے جو ہے مال کو کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے اس بیماری میں چاہ رہا ہے کہ میرا مال جو ہے وہ میں بھائی اس کو جو آدھا مال مسجد میں دے دینا آدھا فلاں مدرسے میں دے دینا, یہ وصیت جائز نہیں. اب جب موت دیکھ لی سر پہ نظر آ رہی ہے کہ مرنے والا ہوں, اب وہ تقسیم کر رہا, پھر اس میں اگر موت آ جائے گی تو اس قسم کی وصیت جو ہے یہ موت جس مرض میں موت آئی ہو تو وصیت کارگر نہیں ہوتی. یاد رکھیے وہ جی مرنے والے کی خواہش تھی چادر چڑھا دینا, مسجد کی خواہش تھی کہ اتنے پیسے فلاں کو دے دینا, تو یہ وصیت قابل عمل نہیں ہے. چاہے لاکھ اسی اگر ایسا تھا تو زندگی میں کر لیتا, کچھ کرنا تھا تو زندگی میں کچھ کیا نہیں, اور جب تک جو ہے انسان کہتا مرنے کے بالکل قریب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تو کسی کو نہیں دوں گا, تو ایسا نہ کرے. اگر وہ اچھا سمجھتا ہے تو اگر تقسیم کرنا چاہتا تو عدل و انصاف سے کام لے. لڑکوں میں لڑکیوں میں چاہے وہ شادی شدہ لڑکیاں ہوں غیر شادی شدہ لڑکیاں ہوں مالدار ہوں یا کمزور ہوں جس حالت میں بھی ہوں اگر تقسیم کر رہے ہیں تو پھر برابر عدل اور انصاف کے طریقے پر لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ہاں اگر جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ ماشاءاللہ خدمتگار بہت ہے نیک ہے صالح ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے, اب اگر زندگی میں باپ یہ چاہے کہ میں اس کو زیادہ دے دوں اوروں کے مقابلے میں تو شرم یہ بھی جائز ہے. یا کوئی بچہ ایسا معذور ہے کما بھی نہیں سکتا بےچارا, نہ اب کما سکتا نہ آئندہ آگے چل کے کما سکتا, تو اگر اس کے حصے میں زیادہ دے دے تو شرم یہ بھی جائز ہے. اس لیے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک عذر موجود ہے کہ بچہ کون اس کو کما کے دے گا کون کہاں سے کھائے گا. ہمارے یہاں مسجد میں ایک صاحب آتے ہیں ابھی تو پتہ نہیں اس وقت موجود ہے یا نہیں, لیکن بہرحال وہ ان کا ایک بیٹا ہے, اب ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور بچی ہی تھی ایک اس کی شادی کر دی, اب صرف مکان ہے وہ خود ہیں ان کا بیٹا ہے, اب وہ بیٹا جو ہے وہ اب نارمل ہے, اب کریں کیا وہ مکان کس کو دیں, تو بڑے مسائل بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر میں نے ان کو کہا کہ آپ مفتی صاحب سے رجوع کریں اور جا کر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ یہ حصہ تو ہے جو لڑکے کا وہ تو ہے اسے ملے گا, لیکن اس میں آپ زندگی میں پہلے سے وصیت کر دیں یا کم از کم جا کے مفتی صاحب مسئلہ معلوم کریں کہ اس صورت میں ہم کیا کریں کہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی اب نارمل ہے, اب اگر اس کو سارا مال دے دیتے ہیں تو اس بیچارے کو مال کا پتہ ہی نہیں, ضائع ہو جائے گا سارا کا سارا, نہیں دیتے اس کو تو وہ بیچارہ کہاں سے کھائے گا اور کون کھلائے گا پلائے گا, اس کو تو اپنا کچھ پتہ ہی نہیں, تو اپنا بیچارہ پاجامہ بھی صحیح طرح نہیں باندھ سکتا تو باقی تو کیا کرے گا. اب اگر صرف اس کو دے دیتے ہیں بیٹی کو جو شادی شدہ ہے پتہ نہیں وہ دے یا نہ دے کچھ پتہ نہیں, تو اسی لیے اس کا کوئی نہ کوئی معقول بندوبست کرنا چاہیے تاکہ بعد میں وہ بچہ پریشان نہ ہو, اور کوئی ایسا امین آدمی جو عدل و انصاف کرنے والا ہو اس کو مقرر کرنا چاہیے. بہرحال میں نے ان کو بھیج دیا دارالافتاء میں کہ وہ جائیں اور جا کر اچھے طریقے سے معلوم کر کے اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. تو بہرحال وراثت کے مسائل ہیں بھائی, ان کو خوب سمجھنا چاہیے, ہم زندگی میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے, اور جب مر جاتے ہیں مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اب گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے فیکٹری وہاں پڑی ہوئی ہے دکان کہیں ہے جناب, اس پر جو ہے وہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں اولادیں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہی ہیں, بتائیے زندگی میں کرتے ہی نہیں. ایک صاحب تھے میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ تقسیم کر دیں, اتنا مال آپ کے پاس ہے کہ اولادوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, کیونکہ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد ان میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی. اب جا کے انہوں نے جب اس کو ذکر کیا اپنی اولادوں میں سب رونے بیٹھ گئے, کیا آپ نے ابھی سے کیا سمجھ لیا کہ آپ مر گئے اور آپ کیوں مریں گے اور یہ نہیں, بجائے اس کے کہ بات کو صحیح سمجھتے تو الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں. اور پھر آخر ہوا یہ کہ جب انہوں نے تقسیم کیا تو کچھ نوبت ایسی آ گئی کہ اب لڑ رہے ہیں آپس میں, ابھی زندہ ہیں وہ لیکن ابھی سے لڑ رہے ہیں کہ یہ مجھے ملنا چاہیے وہ مجھے دینا چاہیے, اور جب کہہ رہے تھے کہ کر دو تو اس وقت تقسیم تیار نہیں. تو یہی معاملات ہوتے ہیں, ہمارے بہت سے عزیز رشتے دار ہیں سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھتے نہیں بلکہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور تقسیم نہیں کرتے. اچھا پھر اگر تقسیم بھی کریں گے تو کہ بھئی یہ تو لے لے وہ تو لے لے یہ وہ لے لے, اس طریقے سے کرتے ہیں, یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کتنا حصہ کس کو ملے گا, مالیت کے اعتبار سے کتنا ہونا چاہیے. صرف یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی ہے تو ایک تہائی مال میں اس کی وصیت قابل عمل ہوگی اور ایک تہائی کے علاوہ جو مال ہے وہ سب ورثہ کا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے مثلاً کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اب جب انتقال ہو گیا تو اس کے مال میں سے اب جو خرچ کرنے کا آپ کو اختیار ہے صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں, قرضہ ہے تو قرضہ اس کے مال میں سے ادا کر کے قرضداروں کو فارغ کرنا چاہیے, اگر بیوی کا مہر باقی ہے وہ بھی قرض ہے وہ بھی ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو ہے جو مال بچے تو اب دیکھنا چاہیے اس کی کوئی وصیت ہے, اب اگر اس کی وصیت ہے تو اس کی ایک تہائی مال میں اس کی وصیت قابل عمل ہے, باقی جو دو تہائی مال بچا اس میں سب پھر رشتہ دار شریک ہوں گے, اگر بیوی ہے تو اس کو بھی ملے گا, لڑکا ہے تو اس کو بھی ملے گا, لڑکی ہے تو ان کو بھی ملے گا. لیکن یہ طریقہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے, ایک تہائی کا مطلب یہ ہے مثلا 100 روپے کو چھوڑ کے مرا ہے تو ایک تہائی مال جو ہے وہ کتنے 33% تقریباً 33% ہوگا کہ وہ آپ اس کی وصیت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں کہ کسی خیر کے کام میں دے دینا بھائی کیا, میرے کسی عزیز کو دے دینا, اور باقی ورثہ کا حق ہوتا ہے. اور یاد رکھیے آنکھ بند ہوتے ہی وہ مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے, پھر اس کا مال نہیں رہتا. یہ جو ہم 30 اور 40 میں کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے مال میں سے, یہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, حرام ہے بالکل, کیونکہ اس کا مال اب رہا ہی نہیں, وہ مال تو ہو گیا ورثہ کا. اب ورثہ کو اگر مل جاتا ہے وہ چاہے تو اس کے نام کی مسجد بنائے مدرسہ بنائے, ان کی وہ الگ چیز ہے, لیکن اب یہ نہیں کر سکتے کہ صاحب وہ مرحوم جو ہے 10 لاکھ روپے چھوڑ گیا ہے تو جناب وہ جو ہے وہ اس میں سے تیجا کر دیں اس میں 40واں کر دیں, اب وہ تو 30 40واں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصال ثواب اصل مقصد ہے, آپ روز کیجئے کون منع کرتا ہے, اس کے لیے 3rd دن 14th دن یہ سب ہندوؤں والا رسومات ہیں, ہندوؤں کے اندر یہ رسومات ہوتی ہیں, ان کے ہاں تیجا بھی ہوتا ہے, ان کے ہاں ساتواں بھی ہوتا ہے, ان کے ہاں 10واں بھی ہوتا ہے, اسی طرح 20واں بھی ہوتا ہے اور 40واں بھی ہوتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے برسی بھی مناتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ ہندوستان سے لوگ آئے یہاں پر تو عام طور پر وہاں کی جتنی بھی خرافات تھی وہ یہاں بھی آ گئی, اور وہ چیزیں جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سب چیزیں حلول کر گئی ہیں ایک طرح سے. اس لیے یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام نے لوگوں کو جمع کیا ہو کہ آؤ بھائی قرآن خانے کے لیے جمع ہو جاؤ, کسی کا جی چاہتا روز پڑھا کر منع تھوڑی ہے, بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, اسال ثواب کا انکار نہیں ہے, اسال ثواب کرنا چاہیے, اب آپ اس کی طرف سے کوئی مسجد بنا دیں یہ بھی اشارے ثواب ہے, اس کی طرف سے کھانا کسی کو کھلا دیں یہ بھی اشارے ثواب ہے, کسی بھوکے کو یا کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیں اشارے ثواب ہے, اور یا صدقہ جاریہ کے طور پر کسی کو کوئی کتاب لے کے دے دیں کہ دینی کتاب ہے یہ پڑھتا رہے, یا کسی کو عالم بنا دیں کسی کو حافظ اور قاری بنا دیں, تو جب تک وہ حافظ اور قاری اس قرآن کو پڑھتا رہے گا عمل کرتا رہے گا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اس کے علاوہ کنواں کھدوا دیجیے, کہیں پانی کی ضرورت ہے تو نلکا لگوا دیجیے, بھائی اس کو یہ کرنے کے کام کرنے چاہیے نا, ہم وہ کام کرتے ہیں کہ ہم مسٹنڈوں کو بلا لیا آؤ بھائی کھاؤ پیو اور جناب پوچھ پانچ کے چلے جاؤ, اب اس کے بعد کوئی کہے گا نمک کم تھا, کوئی کہے گا مرچ کم تھا, کسی نے کہنا یار گوشت گلا ہوا نہیں تھا, اور یہ دیکھا کہ مرغی جان سے چلی گئی میاں جی کو سواد نہ آیا, بےچارے وہ تو چلے گا جان سے اور ہمیں مزہ نہیں آ رہا, اور اڑا رہے ہیں مرغے اور قورمے اور بریانیاں اور جناب مزے لے رہے ہیں, اتنا اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اس میں کئیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں آج کل, لیکن صرف نام و نمود دکھاوا کہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اسی علاقے میں ایک برادری ہے, انہوں نے ان کے ایک صاحب کا انتقال جب ہوا تو جناب خوب کھانے کھلائے, تیجا بھی بڑا زبردست قسم کا کیا, میں نے تقریباً 600-800 افراد تو ہوں گے, اور اس کے بعد پھر جناب اور بھی جو اخراجات ہوئے سب کچھ کر کرا کے جناب وہ سب کرے ان کے بھائیوں نے کیے, اور کرنے کے بعد جناب پتہ چلا کہ 40 لاکھ کا کتنے کا بل بھیج دیا بیوہ کے بعد, بھائی یہ تیرے میاں پہ خرچ کیے ہیں یہ دے دے نکال, تھے وہ کروڑ پتی ارب پتی. تو یہ لوگ کرتے ہیں کہ کر تو دیا اس وقت نام کے بھائی نام تو بہت ہو گیا, اب وہ مانگ رہے ہیں بیوہ, کہتی میں کہاں سے دوں میرے پاس تو نہیں, تو یہاں پھر فساد اور لڑائیاں اور جھگڑے. تو بھائی شریعت نے جو کام رکھا ہے وہ کیجیے, ہماری شریعت اتنی آسان ہے کہ اس میں ہم نہ کسی مولوی کے محتاج نہ کسی مولانا کے محتاج نہ کسی پیر صاحب کے محتاج, اللہ نے آپ کو آپ کے ہاتھ میں سارے معاملات رکھے ہیں. دیکھیے اسال ثواب اتنا آسان ہے کہ آپ کا دل چاہے میں والد صاحب کو کچھ بخش دوں, آپ جو ہے درود شریف پڑھ کے بخش دیجئے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کا ثواب بخش دیجئے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کہیے یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو دے دیجئے, آپ کے پاس جو ہے 10 روپے 20 روپے ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیجئے کہ میرے والد کو اس کا ثواب دیجئے. اتنے آسان کاموں کو ہم نے مشکل بنا دیا. وہ کہتے ہیں نہ رادا ہوگی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی. تو اب نہ پیسے ہوں گے نہ تم مثال ثواب کرو. کہہ رہے بھائی آسان کام کو چھوڑ کے مشکل کو کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو بہرحال یہاں اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ میراث اس کو یہ ہے اصل چیز. ہم نے جب میراث کو چھوڑ دیا باقی کام کرتے ہیں تیجے ہو رہے ہیں 40 روپے ہو رہے ہیں خوب کھلا رہے ہیں لیکن میراث تقسیم نہیں ہو رہی تو بعد میں بھی لڑا جھگڑے ہوتے ہیں. اصل حکم یہ تھا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ہو, قرضے کی ادائیگی کے بعد اس کی میراث تقسیم ہو. یعنی دفن کفن کے بعد گھر میں آئیں سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا مال اکٹھا کرو کتنا مال ہے اس کے بعد حساب لگاؤ تاکہ یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوری طور پر مثلا مکان بکے بغیر میراث نہیں بڑھ سکتی تو اس کا کم از کم اس وقت حساب کتاب تو کر لو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک شخص خرید لے اور کہے کہ اچھا بھائی میں خرید لیتا ہوں جتنے بک رہا ہے بازار میں اور پھر اس کی میں جو حصہ میرا ہے اسے چھوڑ دو باقی میں پیسے دے دیتا ہوں تقسیم کر دیتا ہوں اگر تیار ہو جائیں سب کے سب. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں بھائی, اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے ساری باتیں بتائی ہیں لیکن قرآن پڑھیں بھی تو صحیح نا. اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کی کیا گر سکھائے اس کے اندر اور کتنے فوائد ہیں ہمارے لیے. تو یہ پورا رکوع جو ہے اللہ رب العزت نے اکثر آیتیں جو ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے اندر ان اس میراث کے مسائل کو ہی ذکر فرمایا. اور یاد رکھیے یہ میراث کے مسائل ایسے ہیں دو قسم کے, یعنی علم میراث یہ بہت بڑا علم ہے, زبردست علم ہے. کرے گا وہی جس کو حساب کتاب آتا ہوگا. حساب کتاب نہیں آتا ہوگا تو میراث تقسیم کیسے کر سکتا ہے وہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو علم دنیا سے اٹھایا جائے گا وہ علم میراث, میراث کا علم اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ اگر خود نہیں آتا تو ہم اہل علم سے رجوع کریں. الحمدللہ مفتیان کرام موجود ہیں, ان سے جا کر. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ صاحب بریلویوں کے یہاں کچھ اور معاملہ ہے, دیوبندیوں کے یہاں کچھ اور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا, اس کا کسی کے اوپر چھوڑا ہی نہیں معاملہ. لیکن ان کے پاس جائیے بتائیے کہ کس کا انتقال ہوا مرنے کے بعد, کون کون وارث انہوں نے چھوڑے ہیں, بیوی موجود ہے, بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, تو بتائیے. اگر کسی کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں تو بتائیے, تو اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے. یستفتون کا انل کلالا, کلالا اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو. مر گیا انتقال ہو گیا بچارے کا کوئی ہے نہیں, کیا کرے, اس کے اپنے احکام ہیں. تو مسائل ہیں اس میں بے شمار, جب تک آپ معلوم نہیں کریں گے وہ مسائل معلوم نہیں ہوں گے. تو جب معلوم نہیں ہے تو قرآن مجید کا حکم فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے دریافت کر لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. اور اس میں کوئی جو ہے وہ شرم کی بات نہیں ہے. اور دینی شریعت کے مسائل معلوم کریں, اپنے عزیزوں کو قریب جن کی وراثت ان کو بٹھا کے سمجھا دیں کہ بھائی شریعت کا یہ حکم ہے تاکہ فساد نہ ہو, فتنہ نہ پھیلے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے مسائل دینی اور شرعی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. يا الله ابن فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو, مصائب کو دور فرما دے. اور یا اللہ اسرائیل اور ان کے رہنے والوں کو اولاً ہدایت عطا فرما, اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما, بوڑھوں کی حفاظت فرما, جوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جو مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما دیجئے. اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اے اللہ انہیں بھوک سے نجات عطا فرما دے اور خوف سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ امن سکون اور اطمینان عطا فرما. ہم بھی جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرمائیے, اور جب اس دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.